گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ فرض علوم کورس کا سلسلہ ہے اور متعدد بیانات جن کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، گاہے بگاہے ہم سن رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق عبادات سے ہے اور ارکان اسلام میں سے ہے۔ ارکان اسلام وہ پانچ چیزیں جن پر اسلام کی بنیادوں کو رکھا گیا ہے، اس میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، اور نماز کے بعد تیسرا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ یہ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کو، اس کا انکار کرنے والا، اس کا منکر، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والا سخت گناہگار اور فاسق کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک مخصوص وقت ہے، مخصوص چونکہ مال پر، مخصوص لوگوں پر، کئی عبادات ہیں، عبادت بدنی بھی ہوتی ہیں، مالی بھی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں جس میں ہمارا بدن کی محنت لگتی ہے، بدن کی توانائی خرچ ہوتی ہے، بعض عبادتیں وہ ہیں جس میں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، بعض وہ ہیں کہ جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے بدن کی بھی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ تو بدنی عبادت جیسے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں بدنی عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں بدنی عبادت ہے، روزے میں ہمیں کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ زکات ادا کرتے ہیں تو زکات صرف مالی عبادت ہے، مال دیا زکات کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اور حج کے لیے جاتے ہیں مال بھی خرچ ہوتا ہے، بدن کی بھی توانائی خرچ ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے حج بدنی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے، یعنی دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو عبادات بعض مال پر بعض بدن کے حوالے سے، زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے یہ فریضہ بھی مالی عبادت ہے، اور ہر ایک پر چکے ضروری نہیں ہے، نماز ہے اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، مالدار ہوں وہ بھی اسی صف میں ہیں، غریب ہیں تو وہ بھی اسی صف میں ہیں۔ اور زکوٰۃ کا وہ فریضہ ہے کہ جو مخصوص لوگوں پر مخصوص نصاب مال ہونے کی وجہ سے اور مخصوص اس کی شرائط انداز طریقے، اس کے مطابق اس مال کو نکالنا وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور چونکہ زکوٰۃ کا معاملہ یعنی مالی طور پر اللہ کی راہ میں مال کو دینا، چاہے جو اس کے مصارف کو بیان کیا گیا، تو زکوٰۃ پہلے بھی انبیاء پر مختلف طریقے سے اس کا، ان کی جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں بھی پہلی امتوں میں بھی اس کا اللہ کی طرف سے حکم رہا ہے، اور رب تعالی زکوٰۃ کا جو حکم ارشاد فرما رہا ہے اس میں ایک یہ ہے، فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے، کیونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہوتا ہے، اس سے ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے، ہمارے اپنے بھی بدن بھی پاک ہوتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے لیجئے صدقات کو اور ان کو پاک کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ مال آدمی جمع کرتا ہے تو اس میں حرص، اس میں طمع، اس میں اور کئی چیزیں جو مال کی وجہ سے فخر تکبر میں پڑ جاتا ہے، تو مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ مال کو دوسروں کو دے کر، خرچ کر کے، فقراء کی مدد کر کے، اس کے اندر آدمی کے اندر اچھی صفات پیدا ہوں، سخاوت کی صفت پیدا ہو، آدمی کے اندر جو کہ وہ یہ حرص کی کمی رہے، کئی اور اس کے فوائد۔ اور پھر غریبوں کا چونکہ حق اس سے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یہ دیتے ہیں جن سے ان کا گزر بسر چلتا ہے، تو بہت سی حکمتیں ہیں زکوٰۃ کے فرض کیے جانے میں بھی۔ تو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی اس کا لغوی معنی ہوا پاکیزگی کا بھی معنی ہے، کہ یہ اپنے آپ کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، آدمی کے نفس کو بھی پاکیزہ کرتا ہے، اس کے مال کو بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اصطلاحاً یعنی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کو جو شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے، اسے شریعت مطہرہ کے ہی بتائے ہوئے لوگوں کو، مستحق افراد کو وہ مال پہنچانا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی بہت سی، زکوٰۃ میں نہ دینے کی وعیدیں ہیں، دینے کے بہت فضائل ہیں، اور چونکہ ایک اللہ کا فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ آج کے ہمارے اس بیان کا جو سلسلہ رہے گا تو اس میں فضائل یا وعیدوں کا ذکر ہونا یہ نہیں ہوگا، ہم مسائل کے حوالے سے، احکام کے حوالے سے ان چیزوں کو سننے کی کوشش کریں گے، جس میں مختلف انداز سے یہ تھوڑا سا موضوع کہ کس پر فرض ہے، نصاب کیا ہے، پھر فرض مال کے کتنا نصاب ہونے پر اس کی پھر آگے شرائط کیا ہیں، پھر زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کا معیار کیا ہے، تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کی انتہائی توجہ کا طالب رہوں گا کہ آپ انتہائی توجہ کے ساتھ اور اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ موضوع ہمیں آسانی سے امید کے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ سمجھا. تو اس لیے تمام اسلامی بھائی کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ لکھتے بھی رہیں اور توجہ اس بات کی طرف جو ہے وہ پوری اپنی جو ہے وہ رکھیں انشاءاللہ. جو شرائط بیان کی جائیں گی اس کو ساتھ ساتھ اگر ہم لکھتے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ کافی فائدہ حاصل ہوگا. سب سے پہلی بات زکوٰۃ کے حوالے سے, زکوٰۃ کی چند شرائطیں. وہ شرائط کہ زکوٰۃ لازم کس پر ہوتی ہے, کتنا مال ہو, کون کون سا مال ہے, اس میں کیا شرائط ہیں. اور یہ یاد رکھیں کسی بھی معاملے میں کسی چیز کا شرط کا بیان کیا جانا وہ بڑا ایک اہم کردار رکھتا ہے, کیونکہ جب شرائط پوری ہوں گی تو ہی اس چیز کا وہ فریضہ اس پر لازم آتا ہے. اور شرائط میں مختلف جو ہے وہ اس کی تفصیل ہے مال کے حوالے سے بھی اور دیگر. تو پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرائط. نمبر دو, کون کون سے مال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. پہلی بات زکوٰۃ کی شرائط. دوسری, اموال زکوٰۃ. زکوٰۃ کے مال کون سے ہیں جس پر زکوٰۃ لازم ہو. اور تیسری بات ہے مستحق زکوٰۃ کون ہے, یعنی جس کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ کن کن لوگوں میں, اس کا حقدار کون ہے, کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کی تعریف بھی سنی کہ مخصوص قسم کا مال, مال میں سے ایک مخصوص حصہ اللہ کے حکم سے مخصوص لوگوں کو, جو شریعت مطہرہ کے بیان کیے گئے افراد زکوٰۃ کے حقدار, ان لوگوں تک پہنچانا, ان کو دینا, مالک بنانا, یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے. تو یہ چند باتیں بڑی ہی بنیادی باتیں ہیں. اور ان میں پہلی بات, میں کچھ بورڈ پہ بھی ساتھ لکھ دیتا ہوں, آسانی رہے گی انشاءاللہ. زکوٰۃ کی شرائط اور اموال زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے حقدار. نمبر ایک, زکوٰۃ کی شرائط. زکوٰۃ کی شرائط نمبر دو. دوسرا نمبر کیا تھا؟ اموال زکوٰۃ. ماشاءاللہ, اموال زکوٰۃ. نمبر تین, مصارف زکوٰۃ, یا اس کو لکھتے ہیں مستحق زکوٰۃ. زکوٰۃ کا حقدار کون ہے. اور آگے پھر اس کے بہت سے مسائل, متفرق مسائل ہوں گے. یہ تین اہم باتیں ہیں زکوٰۃ کا ٹاپک, یہ مضمون, یہ موضوع سمجھنے کے لیے. اور انتہائی ضروری ہے یہ باتیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں, کیونکہ آدمی اسی سے اپنے اوپر یہ حساب کرے گا کہ میں شریعت کی اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہو. پھر وہ مال کون کون سے ہیں, اور پھر آگے دینی کیا ہے. ایک ہے زکوٰۃ لازم کب ہو رہی ہے, زکوٰۃ کن کن مالوں پر لازم ہوگی, اور جب دیں گے تو زکوٰۃ کس کو دیں گے, کیسے دیں گے کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. تو پہلی بات زکوٰۃ کی شرائط. اب اس میں پھر اور مزید تفصیل ہے زکوٰۃ کی شرائط میں. چند باتیں یہ عرض کرتا ہوں, اس کو آپ تحریر کرتے جائیے گا. زکات کی عمومی شرائط، زکات کی عمومی شرائط، یعنی زکات کی شرائط میں سے بھی تفصیل ہے. پہلی بات زکات کی عمومی شرائط، یعنی آپ اس کو لے لیجئے زکات کی. اب اس کے کچھ پوائنٹ ہیں، زکات کی عمومی شرائط. عمومی شرائط میں سے کیا ہے کہ عام زکات مسلمان پر لازم ہے، بالغ افراد پر لازم ہے، یہ زکات کی بنیادی اور عمومی شرائط ہیں. مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، عقل مند ہے، یعنی پاگل، مجنون اور جن کی تفصیل یہ فقہ نے بیان کی کہ وہ ان کو جو ہے وہ جنون ان کے سال کو گھیر لیتا ہے. اور یا اس میں یہ ہے کہ اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، سال کا شروع ہونا اور آخر ہونا، یہ تو صحیح رہتے ہیں، بیچ میں کئی کئی عرصے تک جو ہے وہ جنون رہتا ہے، تو اس کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر لازم نہیں ہے، اس پر لازم ہوگی. جس کو سال کو جو گھیر لے ایسا جنون. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاگل مجنون نہیں بلکہ جن کو بہرا کہا جاتا ہے اور ماتو کہا جائے، یعنی جو پاگل پن والی باتیں کریں لیکن جو حرکتیں عام پاگل کرتے ہیں وہ نہیں ان سے ہوتی. تو ایسے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان کو کبھی کبھی فاقہ بھی ہوتا ہے تو پھر اس پر بھی زکات کا فریضہ جو ہے وہ یہ آئے گا. تو ایسے افراد کی کنڈیشن کے لیے مطلقاً ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی مالک، مال کا تو مالک ہوتا ہے، بعض کئی مال کے مالک ہوتے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتے گئے، تو اس کے لیے انفرادی طور پر ہی کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو وہ انفرادی طور پر ہی اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں. اور بعض پوچھتے بھی ہیں جس سے تفصیل لینے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان پر زکات لازم آتی ہے، کیونکہ اس میں یہ تفصیل ضروری ہے کب کب اس کو افاقہ ہوتا ہے، صحیح حالت میں آ جاتا ہے، کب کب پاگلپن میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی کچھ تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے. مسلمان ہونا، بالغ ہونا، نابالغ کے مال پر زکات نہیں ہے، نابالغ کے مال پر زکات نہیں ہے. اب یہ جو عمومی شرائط ہیں اس میں نمبر ایک مسلمان ہونا، نمبر دو بالغ ہونا یعنی نابالغ پر نہیں ہے، نمبر تین عاقل ہونا. نابالغ اگرچہ کتنے بھی مال کا مالک ہو، آپ کہیں گے کہ نابالغ کیسے مال کا مالک ہوگا، نابالغ بھی کئی اعتبار سے مال کا مالک ہو سکتا ہے. نابالغ کو وراثت میں مل گیا بہت سا مال مل گیا، ابھی ہے نابالغی کے اندر اور والد کا انتقال ہو گیا، اس نے مال چھوڑا تو اس کے کثیر مال اس کے پاس آ گیا اور وہ مال بھی ایسے اموال زکات میں سے گئے. اسی طرح اس کو تحفے میں آ گیا، گفٹ مل گیا، بچوں کو گفٹ ملتے ہی رہتے ہیں، مال بھی ملتا رہتا ہے. تو نابالغ اگرچہ کروڑوں کا مالک ہو جائے، نہ نابالغ پر زکات ہے نہ نابالغ کی طرف سے اس کے والد پر زکات بنتی ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ نابالغ پر زکات نہیں تو اس کا والد زکات دے، ایسا بھی نہیں ہے، یعنی نابالغ کے بال پر جو ہے وہ زکات نہیں ہے. نمبر چار آزاد ہونا، پہلے جو غلامی کا دور چلتا تھا اور غلام باقاعدہ ہوا کرتے تھے، تو غلام کا چونکہ مال اپنا مال نہیں ہوتا، وہ مال اگر جو اس کے پاس بھی ہے تو وہ اس کے آقا کا مال کہلاتا گئے، تو وہ مال کا جب مالک ہی نہیں ہے تو اس پہ زکات کا معاملہ بھی نہیں ہے. لیکن آج کل کے حساب سے، یعنی اب وہ غلامی کا اس طرح کا دور نہیں ہے، اس طرح کے غلامی کے سلسلے نہیں ہیں. نمبر پانچ اس میں کہ بقدر نصاب مال ہونا، نمبر پانچ بقدر نصاب مال ہونا، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، یہ پورے الگ سے ہیں. اور نمبر چھ پورے طور پر مال کا مالک ہونا، یعنی اس کے پورے طور پر اس کے قابض ہو، قبضے میں ہو۔ یہ ایک، یعنی زکات کی شرائط میں سے ایک شرط، زکات کی شرائط میں سے پہلی بات ہم نے پڑھی کہ زکات کا، زکات کی عمومی شرائط ایک بات ہم نے پڑھی۔ اس میں ہمیں زکات کی شرائط میں سے کل جو ہے وہ پانچ باتیں سمجھنی ہیں، جس کے حوالے سے زکات کی شرائط ہماری مکمل ہوگی۔ پہلی بات زکات کی عمومی شرائط، زکات کی نمبر دو اس کے اندر ہے نصاب، نمبر دو نصاب۔ نمبر دو نصاب، نمبر تین تکمیل سال، نمبر تین تکمیل سال، یعنی سال کا مکمل ہونا، سال کا مکمل ہونا۔ نمبر چار نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ نمبر چار کیا ہے؟ نصاب کا، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں انشاءاللہ یاد رہے گا، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا۔ نمبر چار نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، اور نمبر پانچ قرض سے فارغ ہونا، یعنی نمبر پانچ قرض سے فارغ ہونا۔ قرض سے فارغ ہونا، تو اس کے اوپر ہم یہ باتیں سمجھیں گے پانچ تک۔ تو پہلی چیز ہم نے سمجھ لی گویا زکات کی شرائط، ابھی دو ہماری اور باقی رہیں گی۔ زکات کی شرائط کیا ہیں اس کے اندر آئیں گے، زکات کی شرائط پانچ ہیں اس اعتبار سے۔ زکات کی عمومی شرائط، نمبر دو نصاب، نمبر تین تکمیل سال، نمبر چار نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نمبر پانچ قرض سے فارغ ہونا۔ اب یہ جو پہلی شکل تھی، پہلا نمبر تھا زکات کی عمومی شرائط، اس کے اندر ہم نے یہ سمجھا مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، آزاد ہونا، بقدر نصاب مال ہونا، پورے طور پر مال کا مالک ہونا۔ اب اس میں پانچ نمبر آیا ہے بقدر نصاب مال ہونا، تو یہ پوری تفصیل ہے، اس کو اس لیے الگ سے بیان کیا۔ اور پھر اس کی مزید جو شرائط ہیں زکات کی شرائط میں سے، سال پورا ایک تکمیل سال ہو جانا، سال کا گزر جانا، اور نمبر چار اس کا نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، نمبر پانچ قرض سے فارغ ہونا۔ یعنی کئی شرائط ہیں، ان کا خلاصتاً بیان کرنے کی، ان کو کم از کم الفاظ میں بیان کرنے کے اعتبار سے یہ اس کا نقشہ یوں بنایا ہے تاکہ عام فہم میں سمجھنے کے لیے کچھ آسانی ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایک طالب علم تو بہت، جو عموماً ان درجوں میں باقاعدہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو زیادہ آسان اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے یا ناظرین کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں، لیکن اتنی بھی اس طرح بھی نہیں ہے کہ بالکل سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اگر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے بھی تو کئی شرائط ہیں، نماز جو ہے وہ بھی مسلمان پر فرض ہے، نماز کی شرائط ہیں، نماز کی شرائط میں بھی وقت کا خیال بھی رکھنا ہے، طہارت کا خیال بھی رکھنا ہے، نماز جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس کا خیال، پاکی کا خیال رکھنا ہے، بدن کے کپڑوں کا رکھنا ہے، کئی چیزیں نماز کے اندر، یعنی اتنے مسائل ہیں کہ جو نماز کے بارے میں، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری جب نماز کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی چیزیں موجود ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بھی بہت سی شرائط ہیں، جب ہم سمجھیں گے، آپ اس نقشے کو دیکھتے ہوئے ان جو باتوں کو بتا رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ زکات کا کوئی معاملہ اس طرح آپ اپنے طور پہ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے اوپر زکات لازم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں یہ کسی کو بتانے فتوا دینے کے لیے تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اس طرح فیصلے کر پائیں گے، لیکن امید ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں جو چاہتا ہے مجھے ایک اچھی خاصی یہ علم ہو جائے، نالج آ جائے مجھے کہ زکوٰۃ کیسے آدمی پر لازم ہوتی ہے، مال کون سے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس مضمون کو بہت اچھی طرح، امید ہے انشاءاللہ ہمیں سمجھنے میں کافی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ امید کروں گا کہ یہ آپ نے لکھ لیے ہوں گے، یہ جو اس کی شرائط وغیرہ بیان کی گئے۔ اب پہلی شرط ہم نے زکوٰۃ کی عمومی شرائط وہ پڑھی، دوسری زکوٰۃ کے نصاب، زکوٰۃ کے، اور سب سے اہم بات اگر پوچھی جائے، سب سے اہم بات زکوٰۃ کے حوالے سے، ساری اہم ہیں، مسائل اہم ہی ہیں، لیکن جو ہمیں بنیادی بات سمجھنی ہے وہ نصاب کو سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات ملتی ہوئی تکمیل سال ہے، سال کا مکمل ہونا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو پہلی بات اس کی وہ زکوٰۃ کی عمومی شرائط پڑھی، دوسری ہے نصاب، دوسری ہے نصاب، نصاب کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کتنا نصاب ہونا چاہیے۔ تو اب زکوٰۃ کا نصاب نمبر ایک، یعنی یہ شرائط در شرائط ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمام توجہ کے ساتھ اس چیز کو جو کہ وہ دیکھتے رہے۔ نصاب میں پہلی بات 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا۔ نمبر دو 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی۔ ساڑھے سات تولے سونا، 52.5 تولے چاندی۔ نمبر تین چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی، چاندی کی مالیت کے برابر برابر کرنسی، کسی بھی ملک کی کرنسی ہو چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی۔ کرنسی ہو، پرائز بانڈ ہو، کرنسی، پرائز بانڈ۔ نمبر چار 2 یا 2 سے زیادہ کو ملایا جائے تو 52.5 تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت پہنچ جائے، ان کی رقم پہنچ جائے، 2 یا 2 سے زائد مالِ زکوٰۃ کو ملانا، 2 یا 2 سے زائد مال زکوٰۃ کو ملانا۔ اور نمبر پانچ چرائی کے جانور، اتنی اہم بات ہے یہ، اور اہم ترین، یعنی زکوٰۃ کے موضوع کی جان کیا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم، زکوٰۃ کے موضوع کی دو یا دو سے زائد مال زکوٰۃ کو ملانا، چرائی کے جانور۔ اب آپ سمجھ لیجئے، پہلے آپ سمجھ لیجئے، امید ہے آپ نے یہ پانچوں باتیں لکھی ہوگی، اب اس کو اچھی طرح آپ نے سمجھ لینا ہے۔ نمبر ایک 7.5 تولے سونا، نمبر دو 52.5 تولے چاندی۔ 7.5 تولے سونا، مسئلہ ہی کلیئر، نصاب ہے، یہ کیا ہے؟ نصاب ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہے، نصاب ہے۔ لیکن جو عموماً مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اب مختلف مال ہے، کسی کے پاس سونا ہوگا، چاندی ہوگی، اور سونا ہے یا چاندی ہے، یا اس کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، کرنسی ہے، پرائز بانڈ ہے، کوئی سے بھی اس طرح مال اس کے پاس ہے، اور تو ایسی صورتحال میں سونا ہے زیور سونا اس کے پاس تو اس کا نصاب شریعت نے بیان کر دیا 7.5 تولے سونا، چاندی ہے تو چاندی کا بیان کر دیا 52.5 تولے چاندی ہے۔ تیسری بات ہے کہ پیسہ ہے، پیسہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، پاکستانی روپے ہیں، کسی ملک کی کرنسی ہے، پرائز بون ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس کو دیکھیں گے کہ یہ جو پیسہ ہے روپے ہیں یا یہ اس کے پاس کرنسی ہے کسی ملک کی، تو یہ کرنسی کی مالیت چاندی کے برابر پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ چاندی کے برابر پہنچ رہی کہ، یعنی اب اس کو یہ سونے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، مالیت کو سونے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، تیسری شک آ جائے گی کہ چاندی کے برابر اس کے پاس پیسہ اتنا ہے، رقم اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہو کہ نہ پہنچ رہی ہو، پرائز بونڈ اتنے ہیں۔ اب چوتھی بات کہ بھائی نہ پیسہ ہے اتنا، کچھ پیسے ہیں کرنسی ہے، کچھ پرائز بونڈ ہیں، کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے، نہ سونا اتنا کہ اس پہ زکات لازم ہو سکے، نہ چاندی اتنی کہ اس پہ زکات لازم ہو سکے، نہ پیسے اتنے ہیں کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچتے گئے، لیکن ہیں تھوڑے تھوڑے ساری چیزیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں جس پر شریعت کی طرف سے زکات کے جو مال شمار کیے جاتے گئے، سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، یہ جب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں لیکن کوئی بھی اتنی نہیں ہے کہ وہ خود نصاب کو پہنچ رہی ہے، تو اب ان کو ملا دیں گے، اب ان کو سب کو آپس میں ملا دیں گے۔ اب نمبر 4 کی طرف ہم جائیں گے، 2 یا 2 سے زیادہ کو ملانے سے چاندی کے برابر ہو جائے، 2 یا 2 سے زیادہ کو ملانے سے 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت، ان کی جو ہے وہ مالیت پہنچ جاتی ہو، تو ایسے کو بھی کہیں گے کہ اس کے پاس نصاب آ گیا، ایسے کو بھی کہیں گے اس کے پاس نصاب آ گیا۔ نمبر 5، اس میں چرائی کے جانور نصاب کے حوالے سے، یہ ایک پورا مضمون ہے اور جس کے اندر چرائی کے جانور اور اس میں جن کو خاص اصطلاح میں سائمہ جانور کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جانور ہوتے ہیں کہ جن کے لیے گھاس وغیرہ، چارہ وغیرہ ان کو نہیں ڈالا جاتا اس طرح، بلکہ یہ مباح جو ہے وہ گھاسے کھانے کے لیے یہ دریاؤں کے کنارے، جنگلوں میں ادھر ادھر چر کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں، اور سال کا اکثر حصہ اسی میں جو ہے وہ یہ اپنا گزارا کرتے ہیں، یعنی یہ چر کر ہی کھاتے پیتے ہیں، اور یہی ان کا، یعنی اس میں مالک کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے چارہ آ رہا ہے، ان کے لیے گھاس آ رہا ہے، ان کے لیے خرید رہا ہے، یا اپنا اگا کر ان کے لیے کاٹ کر جو ہے وہ یہ لا رہا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بلکہ دیکھا ہو گاؤں دیہاتوں میں یا سنا ہوگا آپ نے کہ کئی مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور عام ہی وہ جا کر میدانوں میں جا کر، جنگلوں میں جا کر، دریاؤں میں، دریاؤں کے کناروں میں ادھر ادھر وہ جا کر جو ہے وہ گھاس چر کر اپنا کھانا پینا ان کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو وہ چرائی کے جانور مراد گئے، اور اس کی بھی تعداد ہے کہ اس کے اندر بکریاں اتنی تعداد میں ہوں، گائیں تو اتنی تعداد میں ہوں، تو زکات اونٹ کے حوالے سے الگ نصاب گئے۔ تو یہ ایک مخصوص موضوع ہے، ٹاپک ہے، اور اس کے حوالے عرض کروں گا کہ اگر کسی کے پاس جانور ہیں تو وہ اپنا الگ سے ان کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں کہ ہمارے پاس جانور ہیں اور جانور اس کیٹیگری کے ہیں، اور اس کے مطابق ان کو رہنمائی دی جائے گی۔ عام عرض کرتا ہوں کہ باڑے کے جانور بھینسے لوگوں نے پال رکھی ہوتی ہیں، باڑا بنایا ہوا ہے، باڑے کے اندر چارہ آتا ہے، گاڑیاں آتی ہیں چاروں کی، گھاس خریدے جاتے ہیں، وہ سب ان کو جو کھانا پینا ہے اس کا خود انتظام کرتے ہیں، تو ایسی بھینسوں پر زکات لازم نہیں ہے، ایسی بھینسوں پر زکات لازم نہیں ہے، یعنی چاہے گھر کے اندر یہ رکھی ہوئی ہیں، چاہے باڑے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، بھلے وہ بھینسیں تعداد میں زیادہ بنتی ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے کے یہ انتظام اسلام خود یہ خرچ کر کے، خرید کر کے، انتظام کر کے یہ ڈالتا ہے، تو ان پر زکات لازم نہیں ہے ان بھینسوں پر۔ لیکن ان کی جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے، دودھ حاصل ہو رہا ہے اور دودھ کو بیچ کر یہ پیسہ آ گیا ان کے پاس، تو یہ پھر اس کی کیٹاگری, اب پیسہ آیا تو پھر وہ پیسے کی کیٹاگری کے اندر چلا جائے گا. تو یعنی فی نفسگی ان بھینسوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ لازم نہیں آتا ہے. اسی طرح جانور پالے ہوئے, اور جانور پالے ہوئے کسی نے, ہاں البتہ وہ جانور جو تجارت کے لیے پالتے ہیں, جنہوں نے جانور کو خریدا اور وقت خرید ہی تجارت کے لیے گئے, تو یہ انشاءاللہ مسئلہ مال تجارت کے اندر زکوٰۃ کے مال کون کون سے ہیں اس کی شک کے اندر انشاءاللہ اس طرح کے بھی جو ہے وہ کچھ احکام بیان کیے جائیں گے. تو یعنی مال تجارت اس کو بنا دیا اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ اس میں پڑھیں گے. البتہ مختصر یہ ہے کہ جانور اگر تجارت کے لیے خریدا ہی ان کو بیچنے کے لیے گئے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ لازم آئے گا, ان کو عام مال تجارت ہی شمار کیا جائے گا. تو چار نمبر آپ سمجھ گئے, پانچواں نمبر بھی اس کے اندر بیان ہو چکا. یہ چیزیں ہیں نصاب کو دیکھنے کے حوالے سے. جس نے اس کے بارے میں پوری جو ہے وہ معلومات اس کو حاصل ہو گئی, اب مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہمارے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں ہے, ہمارے پاس صرف 2 تولے سونا ہے, 2 تولے سونا ہے, تو اب ہم اس سے زکوٰۃ کے حوالے سے کیا پوچھیں گے کہ اس پہ زکوٰۃ لازم ہوتی کہ نہیں ہوتی, یا وہ اپنے آپ میں کیا سمجھے کہ میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے یہی مزید سوال ہیں, سونا اس کے پاس 2 تولے ہے, 2 تولے نصاب نہیں ہے, 2 تولے سونے کا نصاب نہیں ہے, اگرچہ سونے کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے اوپر جا رہی ہے, 2 تولے سونا کی قیمت, 3 تولے سونا کی قیمت, 4, 6, 6 تولے, 7 تولے گئے, 7.5 تولے سے کم ہے جتنا بھی سونا ہے, تو یہ سونے کا نصاب نہیں ہوا. اب ہم اس سے ایک بات اور جو ہے وہ مزید پوچھیں گے, اس کے پاس چاندی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چاندی نہیں ہے, چاندی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی اور رقم ہے؟ تو رقم ہو تو پھر کیا کریں گے, اس کو ہم آپس میں دونوں کو ملائیں گے. رقم بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, پرائز بانڈ بھی نہیں ہے, مال تجارت بھی نہیں ہے, صرف سونا ہی ہے. تو اگر صرف سونا ہے اس کے پاس, وہ چاہے 4 تولے ہے, 5 تولے گئے, ان کی کتنی بھی مالیت 52.5 تولے چاندی کی سے کراس کر گئی, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی کیونکہ اس کا نصاب پورا نہیں. امید ہے سمجھ رہے ہوں گے آپ بات, اس کا نصاب پورا نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہے. لیکن کب لازم نہیں ہوئی؟ جب اس کے پاس کوئی اور بھی مال نہیں آ رہا, جب اس کے پاس کچھ اور بھی نہیں ہے, تو اب اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں البتہ عمومی جو صورتحال ہوتی ہے, 1 تولہ سونا ہے, اب 1 تولہ سونا ہے, اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے, انگوٹیاں بنائی ہوئی ہیں, کچھ ایسی چیز ہے, چاندی بھی ہے یا نہیں ہے, ملکیت میں چاندی ہے اس کی, چاندی اور سونے دونوں کو ہم ملا دیں گے, اب وہ سونے کی ہم نے کم رقم نکالی تو وہ بن گئی بالفرض جو ہے وہ 45,000 روپے, ساتھ چاندی کی نکالی تو وہ 1,000 بن گئی, چاندی اور سونے دونوں کو ملا لے تو کل 46,000 بن گئے. اب ہم آئے اس طرف کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کیا بنتی گئے, تو وہ آج کے دور میں آج کے حساب سے تقریباً 700 کے قریب قریب 600 کچھ روپے تولہ چاندی چل رہی ہے. تو ایک اندازہ اکام جس کو تقریباً کہنے کے 35,000 روپے بنتے ہیں, تو 35,000 روپے بن گئے, اور اس کے پاس جو چیزیں تھیں وہ ملائیں تو وہ کتنے کی بنی تھیں, تو اس کا مطلب یہ نصاب ہو گیا, یہ نصاب ہو گیا. تو یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سی ایسے بھی ناظرین بھی ہوتے ہیں, حاضرین میں سے بھی ایسے ہوں گے, اور بالخصوص خواتین اسلامی بہنیں جن کے بعد 2 تولے سونا, 3 تولے سونا, اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا ہے لیکن 7.5 تولے نہیں, اس لیے زکوٰۃ نہیں دیتے, لیکن دوسری شرائط کو نہیں دیکھتی. ان کے پاس مال بھی تو ہوگا, ان کے پاس پرائز بانڈ رکھے ہوں گے, ان کے پاس چاندی ہے, اگر چاندی نہیں ہے, مال نہیں ہے, پرائز بانڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو دیگر مال تجارت بھی نہیں ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیزیں ہوئیں تو اب اس کا نصاب پورا کہلائے گا, اگر دوسری چیزیں ہوئیں اور ان دونوں کو ملائیں اور وہ نصاب کو پہنچ جائے. بالفرض کسی کے پاس کچھ ہے, مثلا 5,000 روپے رکھے ہوئے ہیں, 5,000 رکھے ہوئے ہیں, 5,000 پرائز بانڈ کے رکھے ہوئے ہیں, 5 اور 5 ملائے تو یہ بن گئے 10,000 روپے, 2-4 تولے اس کے پاس چاندی ہے, اس کی رقم ہم ملائیں تو 15,000 روپے بن گئی. اس کے پاس جو ہے وہ بہت ہی ہلکی کوئی سونے کی چیز ہے جس کی خود مالیت جو ہے وہ پانچ ہزار یا دس ہزار بنتی ہے، 25,000 بن گئے، یعنی ہم نے ٹوٹل سب کو ملایا لیکن پھر بھی ان کی مالیت 52.5 تولے پر نہیں پہنچ رہی، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں پہنچ رہی۔ تو اب بھلے اتنی چیزیں ہیں پھر بھی اس کا نصاب نہیں ہوا، اور وہ ابھی بے نصاب ہے، یعنی جو شریعت کے لیے اس کا نصاب بیان کیا گیا ہے وہ اس کا نصاب پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں امید ہے کہ یعنی سب سے اہم بات زکوٰۃ کے حوالے سے نصاب کی ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کو یاد رکھنا یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے۔ دوسری بات، نصاب تو آ گیا، اب یہ ہے کہ نصاب پر تکمیل سال، کیا ہے تکمیل سال کا مطلب؟ سال کا گزر جانا، سال کا مکمل ہو جانا، سال کا گزر جانا۔ نصاب کسی کے پاس آتا ہے، اب ایک شرط اور ہے زکوٰۃ کے لیے، یعنی صاحب نصاب تو یہ ہو گیا شخص، اب دیکھا جائے گا کہ اس کا نصاب کب تک جو گیا سال اس پر گزر رہا ہے یا نہیں گزر رہا، اگر اس کو زکوٰۃ کب دینی ہے، وہ یہ بات بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے افراد ہیں جو سالوں سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، سالوں سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ والی بنیادی ایک بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عموماً ہر سال ہی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں، ہر سال ہی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک تو نصاب پورا ہوا، ایک سال گزر گیا، تو ہمیں وہ تاریخ، وہ دن یاد رکھنا ضروری ہے جب نصاب ہمارے اوپر شروع ہوا۔ اب کسی پر بالفرض 5 رجب المرجب اس کے پاس مال آیا، ایک آدمی غریب ہے، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہ کمانے شروع کیا، 10,000 آئے، 15,000 آئے، اس نے جمع کرتا رہا، ابھی تو سال شروع نہیں ہوا، کماتے ہی صاحب نصاب تو وہ نہیں بنا، کماتے ہی صاحب نصاب نہیں بنے گا، سال اس کا شروع بھی نہیں ہوگا۔ جب اس کے پاس اتنی مالیت کے برابر رقم آ جائے، یا سونا چاندی یا کچھ بھی یہ جو چیزیں بیان کی گئیں اس کے برابر آ جائیں، کس کے برابر آ جائیں؟ 52.5 تولے چاندی۔ کسی نے محرم الحرام سے جاب کرنا شروع کی، یا کچھ ذریعہ آمدنی اپنا حاصل کرنا شروع کیا، وہ کما رہا ہے، کماتے ہوئے کچھ سیونگ کر رہا ہے، 5,000 بچا رہا ہے، 4,000، 2,000 بچاتا گیا۔ اب وہ رجب کی 5 تاریخ کو اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم آ جاتی ہے، تو اس 5 تاریخ کو کہیں گے کہ یہ شخص نصاب والا ہو گیا، اس 5 تاریخ کو کہیں گے یہ شخص نصاب والا۔ اب کیا ہے، اب اس پر ایک سال گزرے گا، اب یہ نصاب اس کا شروع، آج سے نصاب اس کا شروع، محرم سے نہیں کریں گے کہ یہ محرم سے کمانے لگ گیا محرم سے شروع ہوگا، نہیں، اب اس کا سال شروع ہوا، جب سال شروع ہوگا اب دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، اب آگے چلتے گئے، اب یہی پیسے جو 35,000 اس کے پاس جمع ہوا تھا، کچھ ملتے 50 پہ پہنچ گئے بیچ میں، لیکن ہم اس کو کہیں گے کہ اس کا 5 رجب کو سال شروع، 5 رجب کو سال اس کا شروع ہو چکا، اب یہ معاملہ 50 تک پہنچ گیا، 60 تک پہنچ گیا، اوپر چلا گیا، پھر کوئی ایسا اچانک معاملہ ہوا کہ یہ نیچے آ گئے، 35,000 نصاب بنتا ہے تو اس کے پاس بچائی 20، اس کے پاس 15، 10 پہ آ گیا، نصاب پورا ختم نہیں ہو رہا، کلیئر نہیں ہو رہا بالکل کہ یہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ کوئی ایسی آفت بھی بعض اوقات آ جاتی ہے کہ بالکل ہی ختم، الٹا اور قرضہ بھی آ گیا، سب آ گیا، تو اب یہ سال جو چل رہا تھا یہ سلسلہ رک جائے گا، اب پھر دوبارہ وہ شرط پوری ہونا اس میں دیکھی جائے گی۔ لیکن سال کے بیچ میں جو اتار چڑھاؤ آ رہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ ہوتا جائے، اب آخر دیکھیں گے اس کا سال جو ہے وہ، اب آخر میں جب یہ آ گیا، اگرچہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سال پورا ہونے میں 2-4 دن پہلے، 5 رجب کو اس کا سال پورا ہو رہا ہے، اور یہ یاد رکھنا کیوں ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اب 5 رجب کے حوالے سے یعنی اس کے پورے مال کا حساب کتاب رکھنا، مال تجارت ہے تو اس کا ریٹ وغیرہ، سونا چاندی ہے تو اس کا ریٹ، اس دن کا جو ہے جس دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے یہ معتبر ہوگا، اس دن اس کا یہ اعتبار کیا جائے گا۔ اب جو لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے لمبا جو ہے وہ چلاتے رہے, سال پورا ہو گیا, سال پورا ہونے کے بعد نہیں دیا. یاد رکھیں کہ جب سال گزر گیا اور یہ نصاب کی اس کیٹیگری میں ہے تو اب اس کو زکات دینی ہوگی. جب اس کا نصاب شروع ہوا تھا تو یہ 35,000 روپے تھا, لیکن جب آئندہ وہ پانچ جب وہی دن جو ہے وہ, اور یہ اسلامی اعتبار سے ہوگا, عام وہ اعتبار نہیں کیا جائے گا, مارچ اپریل یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا, اسلامی قمری سال ان کا اعتبار کیا جائے گا. اب یہ اس دن آئے جس دن اس کا تکمیل سال ہو رہا ہے, سال پورا ہو رہا ہے, تو یہی رقم 35,000 والی اب اس کے پاس 1,35,000 ہو چکے ہیں, تو زکات کتنے پہ دے گا یہ 1,35,000 پہ دے گا, زکات کتنے پہ دے گا. یہ بات بہت غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر کہ یہ مال تو ابھی 10 دن پہلے آیا تھا, بھائی یہ پیسہ تو میرے پاس 10 دن پہلے آیا تھا, یہ 2 مہینے پہلے ہوا تھا. تو وہ الگ الگ سال لکھتے رہتے ہیں زکات سے بچنے کے لیے, زکات نہ ادا کرنے کے لیے, تو یہ گناہگار ہوتے ہیں. اس کا نصاب شروع ہوا تھا 5,00,000 سے, یہ چلتا وارا چلتا 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 یہاں پہنچا, اور یہاں اس کا نصاب جو ہے وہ اب کچھ 2 مہینے پہلے رقم اس کے پاس آئی تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئی. ہاں کچھ کم ہو گئی بالفرض, 10,00,000 پہ نصاب چلا تھا, اس میں بیچ نے شادی کر لی اور شادی کر کے پیسہ خرچ کر لیا, کسی اور جگہ خرچ کر لیا, اپنے گھر میں لگا دیا, مکان کی تعمیر کر لی, کچھ بھی ایسا کر لیا, یعنی مال زکات سے ہٹ کے اس نے اس پیسے کو خرچ کر دیا. 10,00,000 پہ اس کا نصاب شروع ہوا تھا, اب 5 رجب آئندہ ہم نے دیکھا تو اس کے پاس صرف 1,00,000 موجود ہے, تو زکات کتنے کی دے گا؟ 1,00,000 کی زکات دے گا. اور اگر یہی 10,00,000 پہ شروع ہوا تھا اور آئندہ سال جب اس کا وہ ڈیٹ آتی ہے تکمیل سال کے مکمل والی, اور یہی 10,00,000 اس کے پاس 30,00,000 پہ پہنچ گئے, تو زکات کتنے پہ دے گا؟ ماشاءاللہ زکات 30,00,000 پر اس کو ادا کرنی ہوگی. تو سال کے بیچ کا یہ اتار چڑھاؤ اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ہاں اس شریعت یہ بھی تو کہہ رہی ہے نا, یہ تو نہیں مطالبہ آپ سے کہ آپ نے نصاب کے 4 دن پہلے جو 20,00,000 خرچ کر دیے گئے اس کی بھی زکات دو, جبکہ اس کے اوپر 11 مہینے اور 11 مہینے 25 دن گزر چکے ہیں اس پر, شریعت یہ نہیں کہہ رہی اس پہ. کیوں؟ آپ نے سال کے دوران خرچ کیا ہے, کھا لیا پی لیا کچھ بھی کر لیا, آپ نے اس کو لگا دیا کسی طرف, تو یہ زکات اس پر لازم نہیں. لیکن اگر کوئی مال آتا ہے تو جیسے کمی کی صورت میں زکات لازم نہیں ہو رہی اس مال پر, تو مال آ رہا ہے تو اضافے کی صورت میں بھی دل کو بڑا رکھنا ہوگا, اور اللہ کی راہ میں یہ زکات کا معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ ادا کرنا گئے. تو یہ بہت اہم بات, سال کا پورا ہونا کس طریقے سے کس اعتبار سے, تو اس کا خیال رکھنا ہر آدمی پر ضروری ہے, ورنہ کئی معاملات کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر یعنی دے کر بھی زکات دے کر بھی گناہگار ہوتے گئے. اب میں نے آپ کو مثال دی 5 رجب, یعنی اگر 1436 ہجری کے 5 رجب میں وہ صاحب نصاب ہوا ہے, اب اس کو تکمیل سال 1437 میں ہو گیا, اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں زکات رمضان میں دوں گا جیسے کہ ہماری اکثریت ہے, اب وہ کہتے ہیں ہم رمضان میں زکات دیں گے, حالانکہ وہ زکات بھی ادا کر رہا ہے, لیکن جب تکمیل سال پورا ہو گیا سال مکمل ہو چکا ہے اب تاخیر نہیں کر سکتا, اب تاخیر کرنا اس کے لیے جائز ہے نہیں ہے, جب تاخیر کرے گا گناہگار ہوگا, بلا عذر شرعی جو گئے وہ تاخیر ہو ہی نہیں سکتی, اور اس میں اب اس کو دینا ہی دینا گئے. اور بعض کیا کرتے ہیں, مال نکالتے ہیں, اپنا ہی مال نکالا سائڈ پہ رکھ دیا, یہ زکات کا ہم نے نکال دیا ہے, کہاں سے نکالا ہے, ایک جیب سے نکال کے لاکر میں رکھ دیا ہے, نکال دیا ہم نے, اب کب دیں گے, جب ہم بیچ میں دیتے رہیں گے, آگے جب بھی ہمیں کوئی ملے گا تو ہم دیتے رہیں, تو یہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں, کیونکہ اب سال مکمل ہونے پہ کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو آپ اپنے پاس رکھیں, اب وہ مستحق زکات تک پہنچانا ہی پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور کوشش اس میں یہی کی جائے کہ آدمی گناہگار نہ ہو اس حوالے سے کہ وہ اپنا حساب کتاب پہلے بنا کر رکھے, اس کو یہ یاد رکھنا, تاریخ کو یاد رکھنا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کتنا اہم ہے اس تاریخ کو یاد رکھنا کہ جس وقت آپ پہلے صاحب نصاب ہوئے تھے, اس کو یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اسلام بھائی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کب بنے تھے, ہم کب صاحب نصاب بنے تھے, تو ظاہر ہے اس کے بارے میں آپ کو ہی سوچنا ہے, آپ غور و فکر کریں, خود اپنا ذہن غالب کریں, سوچیں کہ آپ کے پاس مال کب آنا شروع ہوا تھا, کب آپ نے جاب کی تھی کہ جو ذریعہ آپ کا پاس تھا جس کی وجہ سے مال آیا, یا کسی وجہ سے بھی، تو یہ ساری چیزوں کو اس میں آپ نے دیکھنا اور غور کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے اس میں کتنی باتیں، زکوٰۃ کی شرائط میں پہلی بات زکوٰۃ کی عمومی شرائط، دوسری نصاب، اور تیسری تکمیل صاحب۔ یہاں تک آپ نے سمجھ لیا۔ نمبر چار، نصاب کا حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا، یعنی جب نصاب اس کا شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کو یہ بھی دیکھیں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، تو ہم اس کا نصاب شروع کر رہے ہیں، اس کو کہیں کسی صاحب نصاب ہے۔ اس میں ایک شرط ہے کہ حاجت اصلیہ سے وہ مال اس کا فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ آدمی کی وہ بنیادی ضروریات، وہ اخراجات، مثال کے طور پہ اس کے پاس 35,000 روپے تو آ گئے، لیکن 35,000 جو اس کے پاس آئے ہیں، یہ اس نے 5,000 اسی مہینے کا بل ادا کرنا ہے، اس نے 10,000 یہ اس کی حاجت میں، کس نے یہ راشن میں صرف کرنا ہے، جو اس کے گھر کے یہ معاملات چلیں گے۔ تو جب یہ خرچ ہوگا تو وہ نصاب سے کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ تو جب یہ کم ہو جائے گا تو یہ نصاب شمار نہیں کیا جائے گا، یہ نصاب شمار کے۔ لیکن یہ حاجت اصلیہ جو عام گزر بسر کے لیے، جو ضروریات زندگی کے معاملات گئے، ان سے فارغ ہونا ہے، نہ کہ کوئی اور ہے کہ بھی میرا ارادہ میں نے آگے جا کر یہ کرنا ہے، میرا ارادہ میں نے وہ چیز لینی ہے۔ اور ایسی ضروریات کے لیے جو حاجت اصلیہ جن کو شمار نہیں کیا جاتا، ان کے لیے پیسہ رکھا ہوا، تو اب اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جو عام گزر بسر کی ضروریات زندگی کے معاملات ہیں، ان کو حاجت اصلیہ، ان کا ہی اعتبار اس میں کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ حاجت اصلیہ میں رقم کم ہونے کی وجہ سے نصاب کو رقم چکے اس کی کم ہو جائے گی، نصاب اس کا پورا نہیں کہلائے گا۔ نمبر پانچ، اس میں قرض سے فارغ ہونا، یعنی رقم تو ہے اس کے پاس، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے خود قرض دینا ہے۔ اس کے پاس 50,000 موجود ہے، لیکن 50,000 میں اس نے 25,000 روپے قرض دینا ہے، تو جب 25,000 قرض دے گا تو پیچھے بچے گا 25,000، اور نصاب کتنا ہے، کتنا نصاب ہے، 35۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے، یہ سلسلہ ظاہر ہے ریپیٹ بھی چلے گا اور آگے یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم اس نصاب کو کنفرم نصاب نہیں شمار جو ہے وہ کر سکتے۔ چاندی کا نصاب بہت پہلے بہت زیادہ تھا، اب دیکھیے چاندی جیسے جیسے مالیت کے اعتبار سے کم ہوئی، تو اب نصاب جو ہے وہ اس کا 34-35 کے درمیان آ چکا ہے، حالانکہ اس سے پچھلے سالوں میں 60-65 پر اس کا نصاب پہنچا گیا۔ تو یہ جب زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جب صاحب نصاب کوئی بن رہا ہے، تو اس وقت کا جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اب اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو جب قرض میں گئے تو اب ایسی صورتحال کے اندر بھی اس پر وہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ اب اس نے، یا یہ بھی ہے کہ اس نے قرض کے اندر دینا ہے، بھر رہا ہے، آگے قرض بھر رہا ہے، اس کے بعد رقم تو آئی ہے، اس کے بی سی کھل گئی، اس کے بعد 2,00,000 روپے آ گئے، 2,00,000 روپے اس کے پاس بی سی کے آگے ہیں جو اس کی بی سی کھل چکی گئے، اور اس نے بی سی کے اندر جو پیسے بھرے تھے وہ 20,000 روپے بھرے، اور 2,00,000 روپے اس کو مل گئے۔ اب 2,00,000 اس کو ملے ہیں، تو 1,80,000 روپے لوگوں کا اس پر کیا ہے، ادھار قرض ہے یہ۔ تو یہ بھلے اس کے پاس 2,00,000 ہیں، لیکن اس کو صاحب نصاب اس اعتبار سے ہم نہیں کہیں گے، اس کا نصاب کا وہ دن بھی شروع نہیں ہوگا، سمجھ رہے آپ بات میری۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ اس کی بی سی اس وقت کھلی گئے کہ جب اس نے جو اپنی بھری ہوئی بی سی تھی وہ نصاب کو پہنچ گئی، اب اس کے پاس مال صرف بی سی کا ہی مال آیا اور مال ہی نہیں ہے، یہ آیا اس کے پاس، تو وہ اس صورت میں پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نصاب سے اوپر جتنا قرض ہے وہ پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، تو قرض نکالنے کے بعد بقیہ کو دیکھیں تو نصاب پورا بچتا ہے، تو اب اس صورت میں اس آدمی کو صاحب نصاب جو ہے وہ کہا جائے گا۔ تو لہذا یہ باتیں جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح سال چل رہا ہے، سال چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آگے جا کر اس کا جو ہے وہ نصاب بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن آگے قرض کے اندر ڈوب گیا، قرض کے اندر ایسا چلا گیا کہ 5,00,000 پہ نصاب شروع ہوا، چلتا ہوا جا رہا تھا، آگے اس پر اچانک جو گیا وہ کوئی ایسا معاملہ ہے، 10,00,000 کا مقروض ہو گیا۔ اب جب 10,00,000 کا مقروض ہو گیا تو 5,00,000 اس کے پاس موجود ہے، 5,00,000 کا مزید مقروض ہو گیا، تو یہ بھی سلسلہ اس پہ زکات کا نہیں رہے گا، کیونکہ اب یہ خود جو ہے وہ یہ آدمی مقروض ہو چکا ہے۔ ہر ہر مسئلے میں کئی شکے ہیں، کئی مسائل گئے، کئی آکام گئے۔ یہاں ہم ایک عام گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم زکات کا، اگر کوئی طالب علم دین کو سیکھنے والا، دین سے محبت کرنے والا، سمجھنے والا زکات کا موضوع ایک سمجھنا چاہے تو اس کے لیے یہ مختلف انداز سے یہ احکام شرعیہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کسی فرد واحد کا اپنا ذاتی مسئلہ تو وہ کسی بھی فارمولے کو خود اپنا کر یہ اس کا رزلٹ نہ نکال لے کہ میرے اوپر نہیں بنتا۔ آپ دیکھیں ہم نے دو چیزیں، چار چیزیں سمجھ رہے ہیں، اتنی چیزیں ہیں۔ تو جب ایک کسی عالم سے، کسی مفتی سے رابطہ کریں گے تو وہ اتنی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا فیصلہ کریں گے کہ ان میں زکات لازم ہو رہی ہے یا زکات لازم نہیں ہو رہی۔ ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بقیہ اس کے اوپر۔ بعض اوقات کو یہ بھی کہتا ہے میں قرض دار ہوں، میں خود قرضے کے اندر ہوں، لیکن جب ہم اس کے مال کو دیکھیں تو وہ مال، دیگر جو مال ایسے گئے، جب اس کی تفصیل لیں گے تو ہو سکتا ہے قرضہ ادا کرنے کے بعد بھی اس کے پاس بکثرت مال بچتا ہو اور وہ مال زکات ہو، جس کے اوپر جو ہے وہ نصاب کے حوالے سے شرائط پوری اور زکات اس کی لازم بھی ہوتی ہو۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ جو ہے وہ، یعنی ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرض دار پر زکات نہیں ہے، قرض دار پر بھی زکات ہو سکتی ہے، اور وہ تب ہے کہ جب قرض کی رقم کے بعد، قرض اتارنے کے یہ سلسلے کے بعد اس کے بعد نصاب بچ رہا ہے، پیسے موجود ہیں تو وہ زکات اس کی دے گا، اگرچہ وہ اپنا قرض واپس نہیں کر رہا لیکن اپنی زکات کے حوالے سے اس کو زکات دینی ہوگی۔ تو یہ دو بہت اہم باتیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست سمجھ کر، درست طریقے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ دوسرا نمبر کیا تھا ہمارا؟ اموال زکات۔ اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس سے بھی ہمارا واسطہ پڑے گا۔ یہ تو ہم نے سمجھی زکات کس پر لازم، شرائط کیا ہے، کیا لوازمات، مال کیا ہے۔ اب وہ مال کون کون سے ہیں جن پہ زکات لازم ہوتی ہے شریعت کی طرف سے؟ تو وہ بھی چند جو ہے وہ مخصوص مال گئے، یعنی کہیں کہ اپنی تمام جو کچھ موجود ہے اس پر زکات ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کئی چیزیں آپ انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اموال زکات، اس میں نمبر ایک، یہ آپ کئی چیزیں نصاب میں جو آپ پڑھ چکے ہیں انہیں کے ہم تھوڑا سا ادھر جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ نصاب میں آپ نے پہلی چیز کیا پڑھی تھی؟ سونا۔ نصاب میں ہم نے پہلی کیا چیز پڑھی؟ سو تو نہیں گئے آپ، زیور، سونا۔ سونا پہلی چیز یہ پڑھی، اس کا نصاب ہم نے۔ دوسری چیز چاندی۔ تیسری چیز ہے کرنسی۔ کرنسی چاہے وہ روپے، رقم، ریال، ڈالر، کچھ بھی۔ نمبر چار پرائز بانڈ۔ نمبر پانچ مال تجارت۔ مال تجارت۔ نمبر چھ چرائی کے جانور۔ جس طرح ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں، تو اس کو یہ چیزیں ضروری ہیں، وہ اس کو دیکھیں۔ پھر اس کو کب ادا کرنی ہے؟ تکمیل سال کو دیکھے گا اور دیگر شرائط کو دیکھے گا۔ اب اگر کوئی دیکھنا چاہے میں مختلف چیزوں کا مالک ہوں، زکات کس کس پہ لازم ہے، تو ان کو آپ اس چھ کے اوپر لے کر آ جائیں۔ ان چھ چیزوں پر لے کر آئیں گے، اگر وہ اس کے اندر ہے تو پھر اس کو کہیں گے کس پر زکات ہے، اور اگر اس میں نہیں آتا کسی کیٹاگری میں تو پھر اس پہ زکات نہیں ہے، بس ختم۔ یہ چھ چیزیں یاد رکھنا، نمبر ایک سونا، نمبر دو چاندی، نمبر تین، نمبر چار پرائز بانڈ، اور نمبر پانچ مال تجارت، نمبر چھ چرائی کے جانور۔ یہ چھ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ کوئی بھی جو مال زکات ہیں وہ اس چھ کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، جو جو مال زکات ہیں۔ اب ان کو اگر سامنے رکھیں گے، سونا ہے تو وہ اس کا ہم نصاب اسی کے مطابق جو ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کے مطابق، یعنی نصاب دیکھیں گے تو پھر ادھر آنا پڑے گا، پھر یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لیکن زکات کے مال کون کون سے ہیں تو وہ چھ چیزیں یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں امید ہے کہ کبھی کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو درست طریقے سے جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سونا اور چاندی، یہ یاد رکھیں، سونا اور چاندی کسی صورت میں ہو، آپ نے بنائے ہوئے بچوں کو شادیوں کے لیے دینا ہے، آپ نے بنائے ہوئے کسی کو گفٹ دینا ہے، آپ نے بنایا ہوا یہ بری کے لیے دینا ہے، یہ جہیز میں سونا دینا ہے، جس کی ملکیت میں وہ سونا ہے، عموماً ہمارے ہاں والدین بنوا کے رکھتے ہیں تو والدین کی ملکیت میں، والدہ والدہ کے یا والد صاحب کی ملکیت میں، بچوں کے جو والد ہوتے ہیں ان کی ملکیت میں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے جا کر انہوں نے ذہن ایک بنایا ہوتا ہے، فلاں بچے کو دیں گے، فلاں کو دیں گے، فلاں کو دیں گے۔ ابھی باقاعدہ طور پر دیا نہیں ہے، جب دیا نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں کیا ہوا ہے، تو اب وہ ابھی طور پر جو ہے وہ ان کا ہی کہلائے گا، اور یعنی انہوں نے آگے جا کے بچوں کو جو ہے وہ دینا ہے، ابھی کسی کو انہوں نے مالک اس کا نہیں کیا۔ تو یہ انہی کا سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، بیچنے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو، رکھنے کے لیے ہو، دینے کے لیے ہو، کچھ بھی صورت، سونا چاندی کے اندر یہی نصاب کو دیکھتے ہوئے زکات لازم کریں گے۔ سونا ہے تو اس کا 7.5 تولے نصاب، چاندی ہے 52.5 تولے۔ اگر دونوں تھوڑے تھوڑے ہیں، جیسا کہ عموماً ہمارے یہاں ہر گھر میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ اتنا موجود نہیں ہے لیکن کچھ سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، تو وہ جو میں نصاب میں شرائط بیان کر چکا ہوں اس کے لیے لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سونا تو فقط تجارت کے لیے ہم نے جو ہے وہ تو تجارت کے اعتبار سے بھی اس پر جو ہے وہ دوسرا معاملہ ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں بات سوری کہ جو کہتے کہ ہم نے تو پہننے کے لیے، استعمال کے لیے، تو پہننے والے زیورات پہ زکات نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط معاملہ ہے کہ پہننے والے سونے چاندی پہ زکات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو جو ہے وہ یہ کہا کہ جس نے ہاتھ میں کنگن پہنے ہوئے، فرمایا کہ کیا اس کی زکات دیتی ہو؟ کہا نہیں، کہا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہیں آگ کے جو ہے وہ کنگن پہنایا جائے۔ تو یعنی یہ ہمیں واضح طور پر روایات بتا رہی ہیں، پہننے کے لیے بھی اگر سونا ہے تو اس پر سال بسال بمطابق شرائط زکات لازم ہوتی رہے گی۔ تو پہلی بات سونا چاندی، دوسری کرنسی پر ہوگی، چاہے وہ ریال کی صورت میں، ڈالر کی صورت میں، پاکستانی روپے ہیں یا کچھ اور روپے آپ کے پاس، یہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ ساتھ جو طریقہ یہ بیان کیا کہ دو مال ہیں، دو سے زیادہ ہیں، سب کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر دیکھتے ہیں۔ پرائز بانڈ ہے، پرائز بانڈ پہ بھی زکات ہیں۔ اس طرح نمبر پانچ مال تجارت، اس پر زکات ہے، اور نمبر چھ چرائی کے جانور کو ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ مال تجارت کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ تجارت کا مال کیا کہلاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، کار ہے، اب آپ نے کہا کہ اس کار کو میں نے بیچنا ہے، بس تنگ آ گیا ہوں، بس بیچنا ہے، تو کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھی اب تجارت بن گیا، کہ اس کی نیت ہوگی تجارت کی نہیں۔ خریدتے وقت جس کو بیچنے کی نیت سے، تجارت کی نیت، بیچنے کی نیت سے کسی چیز کو خریدا، خریدنے کا جب عقد ہو رہا ہے، آپ مکان خرید رہے ہیں اور نیت اس کو بیچنے کی، آپ نے گاڑی خریدی بیچنے کے لیے، جو گاڑیوں کے کاروبار کرتے ہیں ظاہر ہے بیچنے کے لیے، اس طرح کوئی عام بھی اگر جزوی ایک گاڑی بھی خریدتا ہے اس لیے کہ اس کو آگے بیچنا ہے، وہ اس کے لیے بھی مال تجارت بنے گا۔ موبائل خریدا، مکان خریدا، کپڑے خریدے، کچھ بھی خریدے، کیا نیت ہے؟ بیچنا ہے۔ تو خریدتے وقت بیچنے کی نیت مال تجارت، یہ بات یاد رکھنا ضروری، خریدتے وقت بیچنے کی نیت، یہ کیا کہلائے گا؟ مال، بعد میں تجارت کا ذہن ہو گیا، یعنی بیچنے کا ذہن ہو گیا کہ اس چیز کو ہم نے بیچنا ہے، تو یہ تجارت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح تجارت بیچنے کے لیے خریدا لیکن اب جو ہے وہ نیت اس کی تبدیل ہو گئی، کرائے پہ چڑھا دیا، خود کہتا ہے کہ میں اب اس میں رہتا رہوں گا، بیچنا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر اس کو بھی یہ تجارت سے نکال دے گا۔ تو ہر اعتبار سے اس کی جو ہے وہ مختلف شرائط اور کیٹاگری ہیں جس کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض بہت مہنگی مہنگی چیزیں ہوتی، بڑی مہنگی چیزیں ہیں، آدمی اس کو خریدتا ہے لیکن بیچنے کی نیت بھی نہیں، جب خریدتا ہے تو بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو جب بیچنے کا ارادہ نیت نہیں ہے تو زکات بھی اس پہ لازم ہے نہیں ہوگی، زکات بھی اس پہ لازم ہے نہیں ہوگی۔ اب کسی کے پاس بالفرض بس ہے، ایک بس ہے، وہ بس چلایا کرتا ہے، اب بس کسی کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں سمجھتا ہے میں اس کی زکات دوں یا نہ دوں، بس کی مالیت جو ہے وہ 40 لاکھ روپے بن رہی ہے۔ اسی طرح مہنگی گاڑی ہے، وہ اس کے استعمال میں یا کرائے پہ دیتا ہے، اب اگر وہ ذہن میں یہ سوال لاتا ہے کہ میری گاڑیوں پر زکات ہے کہ نہیں، میرے مال پر، میری بسوں پہ زکات ہے کہ نہیں، تو ہم اس کے مال کو ادھر ان 6 چیزوں میں لے کر آ جائیں گے۔ بس سونا نہیں ہے، بس سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ، جانور تو ہے کیا، مال تجارت کیسے ہوگی؟ مال تجارت تب بنے گی جب اس نے بس کو بیچنے کے لیے خریدا تھا، بس کو بیچنے کے لیے، بس کو جب اس نے بیچنے کے لیے خریدا تو مال تجارت ہے، اس نے تو چلانے کے لیے خریدا، اس نے تو کہا ڈرائیور رکھوں گا اور یہ چلتی رہے گی، اس سے میری آمدنی ہوتی رہے گی، تو یہ تجارت ہے۔ تو یہ مثال اس لیے دی ہے کہ تجارت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ تجارت ہے، یہ تجارت ہے۔ ایک آدمی فیکٹری لگا کے اس نے بہت مہنگی مہنگی مشینیں رکھی ہوئی، بڑی مہنگی مہنگی، لاکھوں میں اس کی مالیت ہے مشین کی، لیکن مشین کا کیا کام ہے؟ مال بنائے گی۔ مشین کا کیا کام ہے؟ مال بناتی ہے۔ تو مشین مال بنائے گی، مال کی صفائی کرے گی، مال کو تیار کرے گی۔ مشین اس آلات میں آتی ہے، مشین اس کے آلات میں ہے، آلات تجارت میں آئے گی، کاروبار کے آلات میں آئے گی، لیکن اس نے مشین کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اس نے مشین کو چلانے کے لیے، مشین سے کام لینے کے لیے اس نے خریدا گئے، تو اب یہ بھی اس کی تجارت نہیں کہلائے گی۔ جو مال تجارت کے لیے، اس کا تجارتی مال تیار ہو رہا ہے، اب یہ مال جو اس نے خریدا ہے، کئی چیزیں بنتی ہیں اور وہ بنانے کے لیے مختلف مال اس کو خریدنے پڑتے گئے، مختلف مال خرید کر پھر کوئی ایک صورت کسی چیز کی تیار ہوتی ہے اور وہ مال آگے جاتا ہے، تو یہ مال جو اس نے تجارت کے لیے خریدے ہوئے، اگرچہ جزوی جزوی خریدے ہوئے، کوئی فرنیچر کا کام کرتا گئے تو وہ فرنیچر کے اندر لکڑی بھی خریدتا گئے، اس کے اندر دیگر اور چیزیں بھی وہ خریدتا ہے کہ جس نے اس تجارت کا جز بننا ہوتا ہے، تو یہ سامان اس کا جو ہے یہ تجارتی سامان کہلاتا ہے، جس کو خریدا بیچنے کے لیے، جس سے یہ سامان تیار کرے گا، اور بھی چاہے وہ تیار شدہ سامان ہو یا جزوی جزوی ٹکڑے صورت میں اس کے اندر پڑا ہوا گئے، تو یہ تجارتی ہی سامان کہلائے گا۔ باقی جو آمدنی کے لیے مشین ہو، بس ہو، ٹرک ہو، اس نے ٹرک رکھے ہوئے کہ میرا سامان وہاں سے لے کر وہاں لوڈ کر کے لے کے جائیں گے، سامان پہنچائیں گے، تو یہ ٹرک اس کے کام اس میں آ رہے ہیں، تو یہ تجارت میں نہیں ہے، یہ تجارت کے طور پر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے درجنوں کاریں رکھی ہوئی ہیں، کاریں ہیں اس کے پاس، لیکن وہ کاریں کس پہ؟ رینٹ پہ دینے کے لیے، وہ جاتی ہیں، دیہاڑی لگاتی ہیں، ہفتہ بھر جاتی ہیں، وہ کماتی ہیں اور آمدنی لے کر آتی ہیں، تو ان کاروں کی مالیت پر زکات نہیں ہے۔ کیوں زکات نہیں ہے؟ کہ اس لیے اس نے ان کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اس نے ان کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا۔ بقی کسی کے پاس جو ہے وہ، اب یہ کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ موبائل، ایک موبائل میرے پاس ہے، ایک موبائل اور ہے میرے پاس، جب ایک موبائل اس کے پاس اور ہے تو یہ مال جو موبائل ہے یہ بھی 1 لاکھ روپے کا ہے، یعنی مہنگا موبائل ہے، زکات لازم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو ہم اس کو 6 چیزوں میں ہی دیکھیں گے کہ یہ موبائل ہے کیا چیز، تو بقیہ 5 چیزوں میں تو کچھ نہیں، ایک چیز آئے گی کہ مال تجارت ہے کہ نہیں، اس نے اپنے پاس شوقیہ طور پہ ہی رکھا ہوا ہے یا بیچنے کے لیے لیا تھا، اگر بیچنے کے لیے تو زکات ہے، اور اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زکات نہیں ہے، بھلے 1 لاکھ روپے کا موبائل اس کے پاس ہے۔ اس طرح بڑے بڑے جو ہے وہ ڈائمنڈ ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں، گھروں کے اندر جہیز بنا کے لوگ رکھتے ہیں، اور عموماً لوگ اس میں سوال بھی کرتے رہتے ہیں، بیٹی کی شادی آگے جا کر ہونی ہے، جہیز تیار ہے، 2 لاکھ روپے کا جہیز تیار ہے، اب وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، سامان ہے جس میں، گھر کے اندر جو ہے وہ صوفے بھی ہیں، بستر بھی ہیں، برتن بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، 2 لاکھ روپے کا سامان ہے، تو کیا شادی، اب یہ جو 3 سال 4 سال یہ آگے جا رہا ہے سلسلہ، یہ زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. تو اب ہم اس جہیز کو بھی انہی چھ چیزوں پہ لے کے آ جائیں گے, جہیز کو بھی انہی چھ چیزوں پہ لے کے آئیں گے. اب جہیز کے اندر سونا ہے تو بالکل جہیز میں بعض اوقات سونا بھی ہو سکتا ہے, بچیوں کو شادی پر دینے کے لیے سونا بھی رکھتے ہیں چاندی بھی رکھتے ہیں. تو میں نے عرض کیا سونا چاندی چاہے دینے کے لیے ہو چاہے بیچنے کے لیے ہو چاہے پہننے کے لیے, اس کا نصاب دیکھا جائے گا. اگر سونے کے علاوہ ہے, صوفے ہیں, بستر ہیں, کپڑے ہیں, برتن ہیں, بھلے کتنے مہنگے ہوں, تو یہ چونکہ نہ کرنسی ہے, نہ پرائز بانڈ ہے, نہ جانور ہیں, مال تجارت بھی نہیں ہے, بیچنے کے لیے نہیں اس نے خریدے, تو لہذا یہ لاکھوں روپے کا سامان اگرچہ گھر میں زائد از ضرورت پڑا ہوا گئے, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. امید ہے آپ نصاب کے حوالے سے نصاب میں بطور خاص کہ جن مال زکوٰۃ کون کون سے گئے, امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھی طریقے سے جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں البتہ جن کی بسیں چلتی ہیں, ٹرک چلتے ہیں, جو بھی اس طرح کے ذرائع آمدنی ہیں, تو ان کی جو آمدنی ہو رہی ہے تو وہ چونکہ پیسے آ رہے ہیں, وہ کیا آ رہے ہیں, تو مال زکوٰۃ میں سے پیسہ بھی ہے نا, کرنسی بھی ہے, پھر وہ دیگر اپنی ساری شرائط کے وہ نصاب پہ پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. اگر کسی کے پاس جمع ہی نہیں ہو رہا, بھلے اس کی 20 لاکھ کار کی مالیت 20 لاکھ ہے, وہ کما کے لاتی ہے, روزانہ 5000 کما کے لاتی ہے, لیکن اس کے گھر کے اخراجات ہیں, یہ ختم کر دیتا ہے, تنخواہ دے دیتا ہے, ڈرائیور کو دے دیا, یہ کر دیا, ختم کر دیا, اس کے پاس سیونگ نہیں ہو رہی, تو بھلے یہ 20 لاکھ کی کار چلا رہا ہو یا 50 لاکھ کی چلا رہا ہو, اس پر زکوٰۃ کا معاملہ نہیں آئے گا. تو زکوٰۃ مال تجارت جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہوگی تو اسی کا جو ہے وہ اعتبار کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تیسری شک کیا تھی, مصارف زکوٰۃ, مستحق زکوٰۃ. تو تیسری ہمارے پاس یہ کیٹیگری ہے مستحق زکوٰۃ, یہ امید کروں گا کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھ لیا ہوگا. مصارف زکوٰۃ بھی بہت اہم چیز ہے کہ ایک چیز آدمی پر لازم ہو رہی ہے, اب اس کو درست طریقے سے آگے پہنچانا, درست طریقے پر آگے پہنچانا جو شریعت کے بیان کرتا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کی تعریف ہی آپ نے یہ پڑھی ہے, سنی سمجھی ہے کہ مخصوص مال کا حصہ مخصوص لوگوں کو جن کو شریعت نے بیان کیا ہے, جو اس کے حقدار ہیں ان تک پہنچانا. بعض اوقات غلطی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے, آدمی سمجھتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں, اس کی آپ نے شرائط پڑھ لی. بعض اوقات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں وہ تعین نہیں کر پا رہا ہوتا, زکوٰۃ کا مال کون سا ہے, وہ بھی آپ نے شرائط پڑھ لی کہ اس میں تعین کرنے کے لیے آسانی کے لیے کیا ہے. اب تیسری غلطی, اور یہ غلطی بھی اہم ترین غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے, کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرنے میں غلطی کر رہی ہے, یعنی زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں اس کو ادا کرنے کے اندر غلطی کرنا. اب زکوٰۃ بھلے نکال دیں, دیانتداری کے ساتھ پوری زکوٰۃ دینی, جس کو دے رہے ہیں وہ حقدار نہیں ہے, اس کو ہم نے دے دی, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ غفلت کرتے ہوئے خود جو ہے وہ اس بات پر کہ وہ حقدار ہے کہ نہیں ہے, مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں, اس کو ہم نے زکوٰۃ دے دی, تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. زکوٰۃ بعض وہ ہیں کہ بعض رشتے دار ایسے ہیں, رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی, زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی. وہ رشتہ کون سا رشتہ ہے اس میں, یعنی جن کو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی, وہ دو تین چیزیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی رشتے کی وجہ سے, اس میں دو رشتے ہیں, ایک ہے زوجین, میاں بیوی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, بیوی اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی, شوہر اپنی بیوی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, بھلے وہ کتنے ہی حقدار کیوں نہ ہو, یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے میاں بیوی. ماں باپ اولاد یہ رشتہ، یعنی دادا دادی نانا نانی، اسی طرح یہ اپنے بچے اور پوتے، یعنی آدمی خود جن سے پیدا ہوا ہے اور جو اس سے آگے اولادیں ہوئی ہیں، یہ کہلاتے ہیں اصول و فروع۔ اب اس کے ماں باپ ہیں، کوئی بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ماں باپ چاہیں کہ اپنی زکوٰۃ اپنے بچوں کو دے دیں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی ہے، شادی کی ہے، اب بیٹی اس حالت میں نہیں ہے، بہت ان میں غربت ہے، تو باپ اپنی زکوٰۃ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو بھی اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو بھلے وہ کتنی بھی غربت میں ہوں۔ ہاں البتہ سسر اپنی زکوٰۃ اپنے داماد کو دے سکتا ہے، سسر اپنی زکوٰۃ اپنے داماد کو اگر دیکھتا ہے غریب ہے تو وہ اس کو دے سکتا ہے، اسی طرح داماد اپنی زکوٰۃ اپنی ساس یا سسر کو دے سکتا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، اگر زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو یہ اپنی زکوٰۃ۔ اب شوہر بیوی کی بھی زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنی بھی زکوٰۃ بالفرض نکال رہا ہے، یا بیوی نے اس کو اپنی زکوٰۃ دے دی کہ یہ 5,000 میری زکوٰۃ کے بنتے ہیں، 5,000 شوہر نے اپنی زکوٰۃ، تو اب یہ 10,000 کا اماؤنٹ ہے، اور اس داماد کا سسر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو کیا یہ 10,000 اس کو دیے جا سکتے ہیں؟ نہیں دیے جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں 5,000 بیوی کے موجود ہیں، اور جو ان کی بیٹی ہے تو بیٹی کی زکوٰۃ والد تک نہیں جا سکتی۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ یہ دو رشتے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، میاں بیوی کا رشتہ، ماں باپ اور بچوں کا رشتہ۔ ایک اور ایک جن کو زکوٰۃ دی ہی نہیں جا سکتی، اس میں نمبر دو ہیں ہاشمی اور سید حضرات، ہاشمی اور سید حضرات۔ یا میں ان بچوں سے گزارش اور عرض کروں گا، اور انتہائی محرومی اور بد نصیبی والی بات ہے کہ بعض لڑکے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے ماں باپ کو دے دیں، ہمارے ماں باپ ایسے ہیں۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے، جنہوں نے پالا، جنہوں نے پرورش کی، جنہوں نے اس کو اس مقام تک پہنچایا، آج بیٹا یہ سوال کر رہا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ اپنے والد کو دے سکتا ہوں۔ اس پر ویسے ہی حق بنتا ہے یہ ان کی خدمت کرے، اور یہ کتنی، یعنی ایک تو شریعت کی کیٹیگری کے اعتبار سے جب وہ محتاج ہیں تو ویسے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ لازم آ جائے گا کہ یہ ان کے جو ہے وہ یہ خدمت بھی کرے، ان پہ خرچ بھی کرے، اور یہ اس کے لیے زکاتیں پوچھ رہا ہو تو یہ انتہائی جو ہے وہ افسوس والی بات ہے۔ بہرحال بچے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاشمی اور سید حضرات، سادات اکرام، اس میں بات سمجھتے ہیں کہ صرف سادات کرام، یہ سمجھنا ضروری ہے، ہاشمی اور سید یہ دونوں جو ہے وہ جدا جدا چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ، یعنی ہاشمی بنو ہاشم حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے، حضرت عباس، حضرت حارث اور آپ کے پوتے حضرت علی اور حضرت عقیل جعفر، ان کی جو اولادیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ہاشمی، ان کی اولادیں کیا کہلاتی ہیں؟ اور سید حسنین کریمین، حضرت علی کی اولادیں حضرت فاطمہ سے، حسنین کریمین، ان کی اولادوں کو حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کی اولادیں، اور یہ کہلاتے ہیں سادات، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو حسنین کریمین حضرت علی کی اولادیں، کن کی اولادیں؟ تو یہ اس اعتبار سے ہاشمی بھی ہیں، کیا ہیں؟ ہاشمی بھی ہیں۔ تو ہر سید جو ہوگا وہ ہاشمی ضرور ہے، ہر سید وہ ہاشمی، لیکن ہر ہاشمی آپ کہیں کہ وہ سید بھی، اس میں تو حضرت عباس کی بھی اولادیں، تو سادات کے لیے بھی جائز نہیں ہے زکوٰۃ نہ ہمارا دینا، نہ کسی سید کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی سے زکوٰۃ لے، نہ سید اپنی زکوٰۃ سید کو دے سکتا ہے، نہ ہاشمی اپنی زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں، نہ کسی غیر سے یہ کوئی زکوٰۃیں وصول کر سکتے ہیں، نہ دینا ان کو جائز ہے اور نہ ان کا خود لینا جائز ہے۔ یہ صاحب نصاب ہوں تو یہ اپنی زکوٰۃیں غیروں میں جو ہے وہ دیں گے، غیر صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنی زکاتیں ان کو نہیں دیں گے۔ تو کیا مختصراً کہ ہاشمی کو زکات دینا جائز نہیں ہے؟ اب یہ تفصیل تھوڑی سی الگ سے بتا دی کہ سادات یعنی ہر ہر سید وہ ہاشمی ضرور گئے، لیکن ہر ہاشمی کو سید کہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دادا علوی ہیں ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے، حضرت علی کی جو دیگر اور بھی اولادیں ہیں ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ ہاشمی ہیں۔ اور عباسی ہیں، حضرت عباس کی اولادیں، ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ ہاشمی ہیں۔ تو بنو ہاشم اور سادات کرام ان کو زکات جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور کوشش کریں کہ ان کی ویسے ہی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے۔ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو سادات کرام ہیں۔ اب خود اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارک میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو میرے جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت عطا فرمائی ہے کہ میں قیامت کے دن انہیں صلہ عطا فرماؤں گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے صلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آدمی محتاج ہو، در بدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہو، کوئی بھی جو ہے وہ اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے، اب اس کو اس کا بدلہ مل رہا ہے اور وہ ملے گا بارگاہ رسالت سے، تو اس سے بڑھ کے کتنی سعادتیں گئیں۔ زکات تو 2.5% کی زکات گئے تو وہ تو ہم دیتے ہیں، 1000 میں سے ہم نے جو ہے وہ 25 روپے ہم نے زکات کے وہ جدا کر لیے، یہ تو زکات گئے، لیکن بقیہ بھی تو اتنا گئے۔ 1,00,000 پہ جو گئے وہ ہم 2500 روپے زکات نکال رہے ہیں، لیکن 97.5 بقیہ بھی تو موجود ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے سادات کی ویسے ہی ہمیں خدمت کرنی چاہیے اپنے پاک مال، کیونکہ زکات میل ہے، میل سادات کو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ویسے بھی خدمت نہ کریں، خدمت جو ہے وہ ان کی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، یہ اور یہ ماں باپ، ماں باپ کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے اور بھی موجود ہیں، بہن بھائی، بالکل بہن بھائی، بہن اپنی زکاتیں بھائی کو، بھائی اپنی زکاتیں بہن کو دے سکتے ہیں اگر وہ ہاشمی نہیں ہیں اور مستحق زکات گئے۔ ایسے نہیں کہ بغیر دیکھے یا ٹھیک ہے بہن اور بھائی کو بتایا زکات دے سکتے ہیں، ساری زکات اٹھائی اپنی بہن کو دے دی، بہن اٹھائے اپنے بھائی کو دے دے، نہیں، حقدار ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کی کیٹاگری انشاءاللہ ابھی بیان کی جائے گی۔ اس طرح بہن بھائیوں کو، چچا ہیں، پھوپھیاں ہیں، چچا ذات ہیں، پھوپھی ذات ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، اگرچہ قریب قریب یہ رشتے ہیں، بہن بھائی سے بڑھ کے اور کیا قریب والا رشتہ، یعنی جب اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ دو رشتے ماں باپ کا، بچوں کا، یہ جدا بات ہے، بہن بھائی دے سکتے ہیں، چچائیں، خالائیں، ان کو بھی زکاتیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ بہتر ہے اگر حقدار یہی ہیں، مستحق لوگ ہیں۔ ایک روایت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا ہے کہ جو اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کر آگے کسی کی طرف جو ہے وہ بڑھایا جائے، تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کا حق افضل ہے، مقدم رکھنا چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، اور رشتہ داروں میں بھی بہن بھائی ہوں تو ان کو دیکھیں، پھر آگے چچا، چچا کی اولادیں، پھوپھیاں، پھوپھیوں کی اولادیں، خالائیں، ماموں، ان کا زکات کے حوالے سے ہمیں ضرور جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ بعض کے رشتہ دار بڑے ایسے حالات میں ہوتے ہیں، بیمار ہیں، کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار ان کو زکاتیں نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مجبور، لاچار ویسے ہی پڑے ہوتے۔ تو یہ لیے کوشش کریں کہ ہمیں اپنے ان رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آگے جو مزید بات، دو چیزیں تو یہ ہوگی زکات جن کو دے ہی نہیں سکتے، اب زکات کن کو دے سکتے ہیں؟ تو اس کے حوالے سے زکات شریف فقیر کو دینی ہے۔ اب وہ شریف فقیر کے حوالے سے کافی باتیں آپ نصاب میں سمجھی ہیں، لیکن کچھ ایک دو باتیں اس میں مزید ہیں کہ زکات کس کو دینی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، آپ تھوڑا انشاءاللہ سمجھیں گے تو آسانی سے جو گئے وہ یہ معاملہ میں سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی بات ہم نے نصاب کے اندر پڑھی تھی، سونا، کیا پڑھا تھا؟ سونا، کتنا سونا؟ 52.5 تولے۔ دوسری بات ہم نے پڑھی چاندی، چاندی کتنی؟ سونا 7.5 تولے اور چاندی 52.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، سونا 7.5 تولے۔ تیسری بات اس کے اندر کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم نہ ہو، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر، چاندی کی مالیت کے برابر رقم نہ ہو۔ نمبر 4، اب لکھ لیجئے ان کو، نمبر چار، 52.5 تولے چاندی کے برابر کوئی بھی مال نامی یعنی مال تجارت پرائز بانڈ نہ ہو، اسی کی مالیت کے برابر آپ لکھ لیجئے جلد جلد اس کو، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر کوئی بھی مال نامی یعنی مال تجارت اتنا نہ ہو، مال تجارت وغیرہ. اور نمبر 5، اتنی ہی مالیت کا سامان حاجت سے زائد موجود ہو. زکات فرض ہونے میں آپ نے یہ پڑھا ہے سامان جتنا بھی زیادہ ہو لیکن تجارت کے لیے نہیں ہے تو زکات لازم اس پر نہیں ہے، لیکن جس کو آپ زکات دیں گے اس کے اندر یہ ایک اضافی بات ہے، اور جس میں یہ ہے کہ غیر حاجت والا سامان، عام شو پیس رکھے ہوئے ہیں، عام جو ہے وہ کوئی ایسا فرنیچر جو اس کی حاجت والا نہیں ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ فریم لگائے ہوئے ہیں، اچھی اچھی چیزیں، کوئی مہنگی مہنگی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا ان حاجت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کی مالیت نکالتے ہیں تو وہ مالیت چاندی کے برابر پہنچ رہی، 52.5 تولے چاندی کے برابر مالیت پہنچ رہی، یا دونوں کو ملانے سے جو ہے وہ 52.5 تولے کے برابر جو ہے وہ پہنچ رہے. نمبر 6، کہ ان سب میں تھوڑا تھوڑا ملائیں تو 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے. کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو بھائی یہ تو خود ہی صاحب نصاب ہو گیا اس کے حوالے سے، تو یہ زکات کیسے لے گا؟ لیکن کوئی بھی چیز ایسی ہے، چاہے سونا کم ہے کسی کے پاس، سونا کم ہے اس کے پاس، لیکن ان کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جاتی، اس کی مالیت رقم کے برابر، یہ زکات لینے کے اعتبار سے، زکات دینے کے اعتبار سے بات نہیں عرض کر رہا ہوں، لینے کے اعتبار سے. اب دیکھا اس کے پاس کچھ سامان ہے، کچھ تجارت کا سامان ہے، کچھ گھر میں غیر ضروری چیزیں گئے، ایک موبائل اس کی حاجت کا ہے، ایک موبائل اس نے شوقیہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا مالیت. تو المختصر شریف فقیر، اس شرعی فقیر اس کو کہا جائے گا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت کہ اس کے پاس حاجت سے زائد سامان ہو، یا حاجت سے زائد اتنا پیسہ موجود ہو، یا تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں ملائیں اور یہ اتنی پہنچ جائیں، تو یہ آدمی شرعی فقیر نہیں کہلاتا. اور جس کے پاس اتنا نہ ہو، ہے اس کے پاس لیکن اتنا نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے، مثال کے طور پہ کوئی شخص سید نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، مثال آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر میں حاجت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، اس کے پاس سونا چاندی بھی نہیں ہے، یا ہے تو ان کو آپ نے جمع کیا، تو ان سب کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں پہنچ رہی، تو ایسی صورت میں وہ حقدار زکات کہلائے گا، اس کو زکات شرعاً جو ہے وہ ایسے شخص کو زکات دی جا سکتی ہے. اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے مکتۃ المدینہ سے ایک پمفلٹ جاری ہوا ہے، زکات کا حقدار کون، زکات کون لے سکتا ہے، تو وہ آپ پمفلٹ لیں گے، اس میں یہ ساری شرائط تفصیل سے یہ درج گئے، زکات کن کن مال پر لازم ہوتی ہے، زکات کو نکالنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ اپنے پاس رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے ایسے احکام ان سیکھنے میں بہت مدد ملے گی، معاونت ملے گی. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس والے پوائنٹ میں غلطی کرتے ہیں اور وہ اپنی زکاتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو مصرف زکات نہیں ہے ان میں اپنی زکاتوں کو خرچ کر دیتے ہیں. کوئی آدمی کہتا ہے میں نے مکان لینا ہے، میرے پاس صرف 5 لاکھ روپے موجود ہیں، کچھ پیسے اور لینا چاہ رہا ہوں، تو جب اس کے پاس 5 لاکھ پہلے سے موجود ہے، بھلے اس کے پاس مکان نہیں ہے، جب 5 لاکھ اس کے پاس یہ موجود ہیں تو وہ زکات کا حقدار تو نہیں رہے گا. شادی کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ ہو چکا ہے، 3 لاکھ کا خرچہ گئے، 1 لاکھ میرے پاس موجود ہے، تو 1 لاکھ اس کے پاس جب موجود ہے تو لوگ آنکھیں بند کرتے ہوئے زکاتیں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات کسی کو مالک ہی نہیں بناتے، زکاتیں الگ سے خرچ کر دیتے ہیں، آپ شادی کرو کھانا ہماری طرف سے آ جائے گا، وہ کینٹین والے کو رقم دے دی، کھانا بیچ دیا، سب جو ہے وہ امیر غریب اس کھانے کو یہ کھا رہے ہیں، اور یہ دل میں مطمئن ہو رہا ہے میں نے شادی کرا دی، کھانا کرا دیا، میں نے اپنی زکات ادا کر دی. ہمارے پاس درجنوں لوگ ایسے دارالافتاء میں بلا مبالغہ آتے گئے کہ جو اس طرح اپنی زکاتوں کو ضائع کر دیتے گئے، یعنی وہ بظاہر سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں بہت اچھی نیکی کر رہا ہوں لیکن حقیقتاً اس کی زکات ضائع ہو رہی ہوتی گئے. تو جب آپ زکات فرض ہونے کے اعتبار سے، ادا کرنے کے اعتبار سے کس کو دینی ہے، آپ اس کی شرعی رہنمائی ضرور حاصل کیجئے تاکہ آپ جو مال نکال رہے ہیں وہ درست طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کو. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم میں مدنی قاعدہ سیکھنے کے لیے حاضر ہیں. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں، حسب معمول دعا پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کی 20ویں تختی کی ایک ہی سطر پڑی تھی. جی ہاں، اظہار مطلق سے متعلق ہم نے پڑھا تھا. آج انشاءاللہ اسی 20ویں تختی کی دوسری سطر انشاءاللہ ان کو ہم سیکھیں گے اور سمجھیں گے. پرسوں جو ہم نے سیکھا تھا وہ اظہار مطلق کے بارے میں سیکھا تھا. اظہار مطلق کیا ہے؟ اظہار مطلق صرف اور صرف جہاں پر اظہار کرنا ہو، اظہار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ایسے قاعدے کو کہتے ہیں اظہار مطلق. اور قاعدہ یہ سیکھا تھا کہ ان چار کلمات میں دنیا، بنیان، صنوان، قنوان، یہ چار کلمات پورے قرآن مجید میں، یہ چار کلمات ہیں جن پر اظہار مطلق ہوتا ہے. جب قاعدہ کیا بیان کیا گیا، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں. ایک ہی کلمے میں ادغام ہو رہا ہے، یہ ہم نے پرسوں سیکھا تھا، اس لیے یہاں پر اظہار مطلق ہوگا. دنیا دنیا بنیان صنوان قنوان قنوان. یہ تو ہمارا پرسوں کا سبق تھا جس کی دوہرائی ہوئی. آج ہے سکتا. سکتا کیا ہے؟ سکتا کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس قاعدے کو سماعت کرتے ہیں. سکتا کے معنی ہے آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنا، یہ سکتا کہلاتا ہے. یعنی آپ نے آواز روکنی ہے، سانس نہیں لینا، جیسے ایک دم سے آواز رک جاتی ہے، سانس نہیں لیا جاتا، آواز رک جاتی ہے، تو وہ لمحہ بھر کے لیے آواز روکنا، سانس نہ لینا، یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ اور چار کلمات ہیں جو آپ کے سامنے مدنی قاعدے میں موجود ہیں، ان چاروں کلمات میں سکتہ ہوگا، اور یہ سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں۔ یوں تو پورے قرآن مجید میں آٹھ مقامات ہیں جہاں پر سکتہ ہوتا ہے، وہ چار سکتہ سکتہ جائزہ کہلاتے ہیں، اور یہ سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں، سکتہ واجبہ کہلاتے ہیں۔ تو آئیے ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں اور یہ سیکھ لیتے ہیں کہ سکتہ کس طرح کیا جائے۔ پڑھے، وقیل من راق، دوبارہ دیکھ لیجئے کہ آواز کس طرح رکی ہے، وقیل من راق۔ تو آپ نے دیکھا کہ من کے بعد آواز رک گئی، ہم نے سانس نہ لیا، صحیح ہے، وقیل من راق۔ آگے ہے، کلا بل ران، کلا بل ران۔ اچھا، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکتہ کے معنی بعض سمجھتے ہیں کہ جھٹکا دینا، تو جھٹکا نہیں دیا جائے گا، بعض جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، جیسے آگے ہے ممبر قدینہ، یہاں پر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جھٹکا کس طرح دے دیا جاتا ہے، اور جھٹکا دینا غلط ہے، صحیح ہے۔ آگے کلمہ پڑھتے ہیں، ممبر قدینہ ہذا، پورا کلمہ، دونوں کلمے ایک ساتھ پڑھیں، درمیان میں سکتہ کریں گے، پہلے آپ پورا سن لیجئے اس کے بعد پڑھیے گا، ممبر قدینہ ہذا۔ دیکھیے، نہ ہذا، نہ کے بعد آواز کو روکنا ہے۔ اچھا، کرتے کیا ہیں، یہاں جھٹکا دے دیتے ہیں نا، جیسے ممبر قدینہ، نہ نہ، تو نہ جھٹکا نہیں دینا، نہ کے بعد تھوڑا سا رک جائیں اور ہذا پڑھ لیں، ممبر قدینہ ہذا۔ یہ کس کی مشق ہو رہی ہے، سکتے کی، کہ سکتہ ہمیں کس طرح کرنا ہے، سکتے کی ادائیگی یہ ہے، ممبر قدینہ ہذا۔ اب یہاں پر ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ ممبر قدینہ کے بعد آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، یہ وقف لازم کی علامت، کس کی علامت ہے، ہاں یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سکتہ بھی ہے، تو ہم کیا کریں، سکتہ کریں کہ وقف کریں؟ آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ سکتہ سے وقف اولا ہے، یعنی سکتہ سے بہتر وقف ہے، سکتہ سے بہتر وقف ہے، اور سکتہ وقف ہی کی ایک قسم ہے، سکتہ وقف ہی کی ایک قسم ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وقف میں ہم آواز اور سانس دونوں کو توڑ دیتے ہیں، یعنی آواز کو بھی توڑ دیتے ہیں اور سانس ہمارا جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے، صحیح نا، سانس جاری نہیں رہتا، اور سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آواز رکتی ہے اور سانس جاری رہتا ہے، صحیح نا، سانس نہیں رکتا، بس اتنا سا فرق ہے، باقی سکتہ بھی وقف کے حکم میں ہے، آپ سکتہ سے بہتر وقف کر لیجئے، یہ تو اور زیادہ بہتر ہے، اسے بعض اوقات ذہن میں آتا ہے نا کہ سکتہ کریں یا وقف کریں، تو وقف زیادہ بہتر ہے. اگر وقف نہیں کرتے تو کم از کم سکتہ ضرور کر لیجئے. دوبارہ پڑھ لیجئے، من مرقدنا هذا، یہ تو سکتہ ہو گیا. اگر وقف کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ من مرقدنا هذا، وقف کا جو رکنے کا لمحہ ہے وہ زیادہ ہے، سکتہ میں کچھ لمحہ، ایک سیکنڈ سمجھ لیجیے، ایک سیکنڈ بھی نہ ہو، اور وقفہ جو ہے نا اس میں زیادہ دیر، مطلب ہے کہ رکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اب اس میں ایوا جن نہیں پڑھیں گے، ایوا جا پڑھیں گے، صحیح، دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے، ایوا جا قیمن. پہلے سن لیجئے کس طرح پڑھا جا رہا ہے، ایوا جا قیمن. دوبارہ سن لیجئے اور ساتھ اسی انداز میں پڑھ لیجئے، عوجا قیما. جی ہاں، اب یہاں پر ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ عوجا کیوں پڑھا، جبکہ ہم تو ملا کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ ہم تو ملا کے پڑھ رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ سکتا وقف کے حکم میں ہے، سکتا جو ہے یہ وقف کے حکم ہے، یعنی جس طرح وقف میں تبدیلی ہوتی ہے، دو زبر کو ایک الف سے بدل دیتے ہیں، اگر زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، یہ وقف کے قواعد ہیں نا. تو جو وقف کے اندر تبدیلی ہوتی ہے وہی سکتہ کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں آبادن سے آبادا، کیا پڑھتے ہیں؟ آبادن، آگے وقف آبادا، کرتے ہیں نا، ایک الف سے تبدیل کرتے ہیں، آبادن آباد نہیں پڑھتے، آبادن آبادا ہے نا، آمدن آمدا، صغیرن صغیرا، تو دو زبر کو الف سے تبدیل کرتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی ایوا جن ہے، ایوا جا ستا، اور پھر قیم. دوبارہ پڑھ لیجئے، ایوا جا قیمن، ایوا جا قیمن. الحمدللہ عز و جل آج ہم نے سکتہ کی ادائیگی سیکھی، اور سکتہ جن کلمات میں موجود ہیں ان کو پڑھنا بھی سیکھا. امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم قرآن حکیم پڑھیں گے تو سکتہ کی ادائیگی کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. نماز کے اذکار میں سورہ فاتحہ پڑھائی جا چکی تھی، آج سورہ اخلاص کی انشاءاللہ عز و جل ادائیگی کروائیں گے. پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الگ الگ پڑھانے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم جب پڑھتے ہیں، ہماری عادت جلدی جلدی پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے حروف جو ہیں وہ صحیح ادا نہیں ہوتے. اب کوئی آرام سے پڑھائے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنا پڑھتے ہیں تو پھر غلط پڑھتے ہیں. تو الگ الگ پڑھانے کا مقصد یہ کہ ہم دیکھ لیں، اپنی ادائیگی کو چیک کر لیں کہ ہماری ادائیگی درست ہے یا نہیں. جیسے قل ہو اللہ ہے تو بعض اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، قل ہو اللہ پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ، شاید خود کبھی چیک نہیں کیا. ہاں، کسی کو چیک کروا دیجئے جلدی میں پڑھ کر، اتنی بڑی غلطی نہ کیجئے، اپنی ادائیگی کو فوراً درست کیجئے. قل ہو اللہ، قل هو الله احد احد، قل هو الله احد اللہ عز و جل کے لام کو جتنا پر کر سکتے ہیں اتنا پر کیجئے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دیکھیں کف ان کی آواز آئی, کفوا پڑھیں گے نا, کف ان نہیں. ایک مرتبہ صرف کف پڑھ لیا غلط, کاف پیش کو, فا پیش فو, کیا ہو گیا کفو. کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. اللہ عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور بالخصوص نماز کے اذکار میں اپنی غلطیاں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.